نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بزرگوں اور دوستوں دینی بھائیوں, ہم کو اور آپ کو خوش ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے ناگفتہ بے حالات میں اور ایسے فتنوں کے دور میں بھی ایمان کے ساتھ وابستہ رکھا اور ایمان کے کچھ اعمال بجا لانے کی کسی قدر توفیق عطا فرمائی. لیکن ظاہر ہے کہ ایک طرف اگر خوشی ہے تو دوسری طرف ہم کو نادم بھی ہونا چاہیے کہ ہم کو جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں, جو ہم کو ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں ہیں, جو ہمارے پاس تھا وہ بہت کچھ ہم کھو چکے ہیں. اس لیے ندامت بھی ہونی چاہیے, اور ندامت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو چیز کھو چکا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے, جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جہاں تھا وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہمارے اندر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے اوصاف, کمالات, خوبیاں, کمیاں سب رکھی, مجموعہ ہے انسان مختلف چیزوں کا. تو انسان کے اندر یہ ساری باتیں ہونی چاہیے, اور خاص طور سے یہ دو باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ تو ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہیں اور ہونی چاہیے. اگر نہیں ہیں تو ہم کھویا ہوا پا نہیں سکتے, اور جو کچھ تھوڑا بہت رہ ہے باقی اس کو روک نہیں سکتے. تو جو کھویا ہوا پا نہیں سکتے اور جو ہے اس کو روک نہیں سکتے تو ہونے والا کیا ہے, کتنے خطرے کی بات ہے, کتنے ڈر کی بات ہے. اگر آدمی سوچے تو گھبرا جائے. لیکن آج سب سے بڑا مرض اس دور کا یہ ہے کہ اتنا مشغول کر دو انسان کو کہ سوچنے کے لائق ہی نہ رہ جائے. معیار زندگی اتنا بلند کر دیا گیا کہ ہر شخص جو پا چکا ہے وہ مزید کی تلاش میں ہے, اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ایک طرف تو کفے افسوس ملتا ہے بیٹھ کر, اور دوسری طرف جو کچھ اس کے پاس ہے صلاحیت وہ اپنے معیار کو اقتصادی معیار کو بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی قرض لے لیتا ہے، بینک سے قرض لے لیتا ہے، مہاجن سے قرض لے لیتا ہے، اپنے دوستوں سے قرض لے لیتا ہے، صرف معیار زندگی بلند کرنے کے لیے، پھر قرض در قرض وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر قرض کو چکانے کی اس کے پاس نہ فرصت ہوتی ہے نہ پیسہ، تو ایسے میں اس کی حالت اتنی ناگفتگو ہوتی ہے جس طرح قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو لوگ شرک میں مبتلا رہتے ہیں تو ان پر گیا کے بھوت سوار ہے، شیطان نے ان کو آپ پکڑا ہے تو وہ کسی کام کے نہیں رہ جاتے، اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ تو آج ہمارا پورا معاشرہ اسی ڈگر پر رواں دواں ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک خوشی ہونی چاہیے، ایمان کی، ایمان کی خوشی ہونی چاہیے، اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم کو خوشی نہیں ہے تو ایمان اگر کہیں کہ نہیں ہے تو بڑی خطرے کی بات ہے، کم ہے، دبا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، بیچارہ بالکل کسی حیثیت میں ہے ہی نہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج ہمارے ہاں بہت سے علاقوں میں ہندوستان کے بجلی نہیں آتی، اب پوچھا گیا، معلوم کیا گیا کہ بجلی بن نہیں پا رہی ہے، تو معلوم اب بن تو رہی ہے لیکن ویسٹ ہو رہی ہے، ادھر ادھر چلی جاتی ہے، ہم کو نہیں ملتی۔ تو ایسے ہی ایمان بھی ہے کہ ہم کو، ہم اس سے محروم ہیں اور ہم کو بجلی نہیں مل رہی، تو ایمان میں کمی ہے اس لیے خوشی نہیں ہے۔ ایمان اور خوشی دونوں لازم ملزوم ہیں، جتنا ایمان طاقتور ہوتا جائے گا خوشی آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، ہماری خوشی بڑھتی چلی جائے گی اور اندر سے اطمینان بڑھتا جائے گا، اندر ایک سکون آتا چلا جائے گا، اور سارا مسئلہ اندر کے سکون کا ہے، ایمان اندر ہی آتا ہے، اور ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کو ہم لوگوں نے کیونکہ معمولی سمجھ لیا اس لیے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ایمان کم سے کم گورنر کی حیثیت تو اس کی ہے ہی ہے، گورنر کی، ورنہ وزیر اعلیٰ کی، ورنہ وزیر اعظم کی، ورنہ پورے عالم کے رہنما کی، ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ جس کے اندر ایمان آ گیا اس کو عہدہ مل گیا، محل مل گیا جنت میں، تو معمولی چیز تھوڑی ہے ایمان۔ لیکن ایمان جو ہے وہ آتا ہے دل میں، دل کی چیز ہے ایمان، لیکن اب دل اگر ہمارا ایسا ہے کہ ایمان آئے تب تو ایمان آئے گا، ورنہ پھر کیسے آئے گا؟ جیسے میں نے مثال جو دی ہے وہ اسی لیے دی کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر مملکت صاحب، یہاں تک کہ گورنر صاحب اگر آنے والے ہوں کسی علاقے میں تو کیا کام کیا جائے گا؟ پوری سڑک بن جائے گی، ٹوٹی ہوئی جو سڑک ہے بن جائے گی، اور جہاں اندر جائیں گے جو اس علاقے میں، وہاں خوب چونا وونا ڈالا جائے گا، سب برابر کر کے، ٹھیک ٹھاک کر کے، اور جہاں پر بیٹھیں گے وہاں بڑی عمدہ چاندنی بچھائی جائے گی، پھول لگائے جائیں گے، سجایا جائے گا، یہاں تک کہ بہت جگہ عطر بھی لگایا جاتا ہے، بہت خوشبو سے بسایا جائے گا، پھر استقبال کریں گے، تشریف لائیے گورنر صاحب آ رہے ہیں، وہاں بیٹھایا جائے گا، تب جا کے گورنر صاحب یا وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب آئیں گے۔ اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ٹوٹی پوٹی سڑک ہے، معمولی گلی ہے، گندی سڑی ہوئی، کوئی آئے گا؟ وہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ ایسے ہی معاملہ ایمان کا ہے، ایمان جب آتا ہے تو پہلے سڑک ٹھیک ہو، اور اس کے بعد اندر کا گھر ٹھیک ہو، پھر جگہ جس جگہ وہ آ کر بیٹھیں گے وہ اس کو خوب بسایا گیا ہو پھولوں سے، اور وہاں کے مکڑی کے جالے اور وہاں کی گندگی صاف کر دی گئی ہو، تب وہ ایمان آئے گا. تو اب نظافت پہلے ہو، پہلے نظافت ہو. حدیث میں بھی آیا نظفو افنیتکم، اپنے سہنوں کو صاف رکھو، سڑک ٹھیک ہو، ہر چیز ٹھیک ہو، صاف ستھرا رہی، صاف ستھرے رہیں آپ. نمبر دو طہارت ہو، نظافت اور طہارت، اور اس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں، ناخون کاٹو، دانت مانجو، سرما لگاؤ، کپڑے ہر جمعے کو ضرور بدلو، عطر لگاؤ، صاف ستھرے رہو، یہ سب حکم ہے باقاعدہ. جب طہارت اور نظافت دو چیزیں ہو گئی ہیں، اب گویا کہ آپ نے سڑک ٹھیک کر لی اور جس گھر میں ایمان آنے والا اس کو ٹھیک کر لیا. اس کے بعد تزکیہ ہے جو اندر کا فعل ہے، دل میں جہاں ایمان بیٹھے گا آ کر اس کو آپ صاف کیجئے. حقارت نہ ہو کسی کی، تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، غیبت اور وہ کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کپٹ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ نہ ہو. توازو سے اس کی دھلائی کی گئی ہو اور دوسروں کی محبت کا عطر چھڑکا گیا ہو، اور عمدہ عمدہ اوصاف و کمالات کے پھول کھلائے گئے ہوں، اب جب بالکل سج گیا دل تو حضرت ایمان صاحب تشریف لائے اور بیٹھ گئے، رونق ہو گئی. جب یہ ہو گیا تو اب شکر بجا لائیے اللہ کا، ایمان کے بعد شکر. جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ میاں پھر اور عطا فرمائیں گے. یعنی پھر کیا ہوگا کہ ہم جب شکر ادا کریں گے، ماشاءاللہ، وہ کیا چیز ہے کہ جب گورنر صاحب آ گئے تب استقبال ہوگا گورنر کا، ہار پھول پہنائے جائیں گے، اس کے بعد کوئی اشعار لکھ کر لائے گا، ان کی منقبت پڑھے جائیں گے اشعار، اور اس پر گورنر صاحب بڑے خوش، وزیر اعلیٰ صاحب جب ان کی تقریر کرنے کی باری آئے گی تو کہیں گے کیا کیا آپ لوگوں کی ضرورت ہے، تو ایک صاحب بولیں گے مانے کا سڑک خراب ہے کہیں بنوا دی جائے، وہ فلاں کہیں گے ہمارا یہاں چھت نہیں پڑ پا رہی، ٹھیک ہے یہ بھی آرڈر دے دیجئے، اسکول نہیں ہے وہ بھی آرڈر دے دیجئے. یہ شکر کا نتیجہ ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ایمان آ گیا اور ہم نے جب اللہ شکر ادا کیا تو اللہ میاں کہیں گے سب دے دو ان کو، شکر ادا کرتے جاؤ لیتے جاؤ، ادا کرتے جاؤ لیتے جاؤ. شکر ادا کیجئے، اور شکر کے طریقے بھی بتا دیے. زبان سے کہو الحمدللہ، یہ راس شکر ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ہی کہا تو مزہ آ گیا ایمان کو، اچھا اچھا اور لو، تم مزید لو، تو اس سے ایمان طاقتور ہوتا چلا جائے، ایمان مضبوط، آپ کا تعلق بھی قائم ہو جائے گا ایمان سے، رابطہ بھی قائم ہو جائے گا، اور جتنا ایمان قوی ہوتا چلا جائے گا کام بنتے چلے جائیں گے، دل خوش ہوتا چلا جائے گا. پہلے دل خوش ہوگا، پھر جسم خوش ہوگا، پھر بیوی بچے خوش ہوں گے، پھر پورے رشتہ دار خوش ہوں گے، پھر محلے والے خوش ہوں گے، پھر شہر والے خوش ہوں گے، پھر ملک والے خوش ہوں گے، پھر پورے عالم والے خوش ہوں گے، یہاں تک کہ پورے عالم میں اس کا ڈنکا پڑ جائے گا. اس ترتیب سے ہوتا ہے معاملہ. اب جب دل ہی نہیں خوش ہے تو بیوی کہاں سے خوش ہو جائے گی؟ تو اب اندر ہے معاملہ، اندر الجھن دل میں، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بیٹے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اندر بھی پریشان باہر بھی پریشان. باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے، بیٹے کا بھی حق ادا کرنا ہے. جب باپ ہیں تو بیٹے کا حق ادا کیجئے. آج کل شکایت بہت آ رہی ہے، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا دعا کر دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، لڑکا بڑا نالائق ہے. میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، کبھی 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 کوئی بے تکلف ہوتا ہے تو کہہ بھی دیتا ہوں، لیکن اگر بے تکلف نہیں ہے تو بہرحال ظاہر ہے کہ کچھ پڑھنے کو بھی بتا دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بے تکلف ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نالائق کے باپ ہیں. غور سے سنیے کہ بات یہ, آپ نے کہا میرا بیٹا بڑا نالائق ہے, تو میں نے کہا آپ نالائق کے باپ ہیں. وہ غلط بھی نہیں, بالکل صحیح بات ہے کہ آپ نالائق کے باپ ہیں. سب آپ نے اپنے بیٹے کا سر رکھ دیا اور سمجھے کہ بیٹا نالائق. جی نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا اس لیے نالائق ہے وہ, اور اصلا آپ نالائق ہیں اس لیے بیٹا نالائق ہے. اس لیے میں نے کہا آپ نالائق کے باپ ہیں. یہ بات بہت کم لوگ کہتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے نالائق ہیں, میں کہتا ہوں نہیں, باپ نالائق ہے. یہ نئی بات سن لیجئے. وجہ کیا ہے؟ آپ لائق تھے تو آپ کا باپ لائق کا باپ تھا. آپ کا بیٹا نالائق ہے تو آپ نالائق کے باپ ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پرانی زندگی دیکھیں تو آپ نے کیا وہ سارے آداب کی بجاوری کی جو شادی کے وقت سے لے کر بچے کی ولادت تک اختیار کیے جاتے ہیں؟ میں گناؤں گا نہیں, کتابوں میں پڑھ لیجیے. وہ سارے آپ نے شادی کی یا فساد والی کی, شیطان والی شادی کی یا شادی کی؟ اب اگر آپ نے اپنے سسر سے ناجائز پیسہ لیا, مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی کسی سے زبردستی پیسہ لے, دباؤ ڈال کر لے, وہ چاہتا نہ ہو دینا لیکن آپ لیں, تو پیسہ ناجائز ہوتا ہے. اسی لیے جہیز کا پیسہ اکثر 99% ناجائز ہوتا ہے, کیونکہ کوئی باپ بیٹی کا باپ خوشی سے نہیں دیتا, مجبوری ہے, معاشرے کی مجبوری ہے, اس کے تحت وہ پیسہ دیتا ہے. آپ نے زبردستی اپنے سسر سے پیسہ لیا, پیسہ لینے کے بعد آپ نے اس پیسے کا استعمال کیا تو حرام کا استعمال کیا, اور اس کے بعد مزید طلب کیا, وہ تو بہت نالائقی کی بات ہے آخری درجے میں. تو آپ وہ سب اپنا دیکھ لیجئے کہ آپ نے کیا کیا. کرنے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو آپ نے بچے کو پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو حقوق ہیں کیا ادا کیے؟ کان میں اذان دی اس کے, کوئی اللہ کا نیک بندہ مل گیا تہنیک کرائی, اور اس کے بعد آپ نے بچے کی تربیت کی کتنی فکر کی, وہ لمبا میں بات اس پر نہیں کروں گا, کتنی فکر کی. اب جب بچہ بڑا ہو کر خراب ہو گیا تو آپ کہتے ہیں میرے بیٹے نالائق ہے, تو اب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ آپ نالائق کے باپ ہیں. اور پھر اب نالائق بچہ ہے, اس کو اپنے باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے, وہ تو الگ مسئلہ ہے. وہ بھی ہے کہ بیٹے کو ہر حال میں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے, نالائق ترین باپ ہو تب بھی بیٹے کو لائق ہونا چاہیے. اس لیے کہ باپ کی نعمت ایسی اللہ نے دی ہے جس کے برابر کوئی نعمت نہیں, ماں کی نعمت ایسی اللہ نے عطا فرمائی ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. تو بیٹے کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ اپنے باپ کی عزت کرے, چاہے باپ گالی بکتا ہو, نالائق ترین ہو, لیکن بیٹے کے ہاتھ ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کرے. یہاں تک کہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا باپ اپنے بیٹے کو شرک پر مجبور کرے تو اس پر قرآن یہ کہتا ہے فلا تطعہما, اب اس وقت ان کی بات مت ماننا, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, لیکن ہاں دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. تو باپ اور ماں کا درجہ تو بہت بلند ہے, ماں کے پیر کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ, تو ظاہر ہے چاہے دروازے کو رکھیں یا ضائع کر دیں یہ آپ کی بات ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا تھا کہ باپ کی بھی ذمہ داری کچھ ہوتی ہے, یہ نہیں کہ سب بیٹے پہ ڈال دیا. بیٹا کمزور ہے, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے سب اسی کے سر ڈال دیا جاتا ہے. ہم لوگ بہت سے لوگ اس وقت شوگر کے مریض ہیں, نزلہ ہو گیا, پیر میں درد ہو گیا, پیٹ میں درد ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس جائیے, اگر ڈاکٹر کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہے گا شوگر کی وجہ سے, بیچاری شوگر ہے سب ڈال دو اسی پہ اٹھا دو, جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بھی شوگر پہ ڈال دو اٹھا دو, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی جو آدمی کمزور ہوتا ہے سب اسی پہ ڈال دیتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف, طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے, اللہ کو محبوب ہے, محبوب کہا گیا. ہاں دونوں میں ٹھیک, دونوں بہتری ہے, سب میں خیر ہے, لیکن جو طاقتور مومن ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اسی وجہ سے باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچے کی صحت کی فکر کرے. باقاعدہ مسئلہ ہے, ایسا کھیل نہیں ہے. بچے کی ظاہری جسمانی صحت کی فکر بھی لازمی ہے, باپ کے ذمے ہے, ماں کے ذمے ہے. اور پھر یہی نہیں, اسلام نے تو صحت کا اتنا خیال رکھا کہ ہر وہ چیز جو صحت کو خراب کرے, آپ کے اعضاء میں سے کسی عضو کو خراب کرے, جس درجے میں وہ خراب کرے گی اسی درجے میں مکروہ ہو جائے گی, جس درجے میں خراب کرے گی اسی درجے میں مکروہ ہو جائے گی. ایک مثال میں دیا دیتا ہوں جس میں سب مبتلا ہیں, کیونکہ اس لیے اس کو دیا دیتا ہوں. سگریٹ ہے, بیڑی ہے, کھینی ہے, پڑیا ہے, چڑیا ہے, جو کھاتے رہتے ہیں, جگالی کرتے رہتے ہیں سب, جس درجے میں یہ نقصان دہ ہے, کہتے ہیں کینسر بھی ہوتا ہے, منہ بھی خراب ہوتا ہے سب, جس درجے میں اس کے اندر خرابی ہے اسی درجے میں مکروہ ہے. اور مسجد میں کھا کے آنا تو بالکل مکروہ, اس میں بڑی بے احتیاطی. مسجد میں منع کیا گیا پیاز کھا کے نہ آؤ, لہسن نہ کھاؤ, کھا کے آؤ, مسجد میں بیٹھ کے کھانے لگتے ہیں بعض لوگ. اور یہ کیوں ہے, بدبو لے کر مسجد میں نہ آؤ, یہ ہے اصل مسئلہ. اسی لیے جو مسواک بتائی جاتی ہے بار بار کرنے کا حکم ہے, وہ اسی وجہ سے کہ منہ آپ کا مہکتا رہے, تاکہ آپ چہکتے رہیں. اور جس کا منہ نہیں مہکتا اس کے منہ سے گالی نکلتی. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے, جہاں صاف ستھرا معاملہ ہوتا ہے, چمن میں جائیے تو پھول کھلتے مل رہے ہیں, اور جہاں گندے نالے سب ہوتے ہیں وہاں کیڑے ہوتے ہیں. اللہ نے نظامیہ سے بنایا, اسی لیے ہم کو اور آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ ہم اندر سے بھی صاف رہیں باہر سے بھی صاف رہیں. تو اندر سے بھی پھول باہر سے بھی پھول, اور آج ہم اندر سے بھی خراب ہو باہر سے بھی خراب, تو ہوگا کیا انجام؟ ایک ایک بات کا حکم کاہے کے لیے دیا گیا ہے. اور جہاں تک شراب کا اور اس کا معاملہ ہے, جس میں آج ہمارے جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ افسوس ہوتا ہے. 50-60% اگر میں زیادہ احتیاط سے کہوں, یہاں کا میں جانتا نہیں ہوں, کہ 60-70% مسلمان مبتلا ہیں. ناجائز چیزوں میں جو استعمال کر رہے ہیں, اور اتفاق کی بات میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں. ایک جگہ میں گیا, ایک مسلمانوں کا علاقہ ہے, وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں کے پولیس کے افسر ایک ہمارے معین صاحب ہیں, ان کو معلوم ہوا میں آیا ہوا ہوں, تعلق رکھتے ہیں, فوراً بھاگے ہوئے آ گئے اپنی جیپ کے ساتھ. اور مجھے اس گھر میں دیکھ کر تھوڑا سا حیرت کے ساتھ بھی دیکھا, اور اس کے بعد مجھے کنارے لے گئے اور کہنے لگے, مولانا یہاں آپ کہاں؟ ہم نے کیا بات, کہنے لگے ہیروئن کا سارا کاروبار پورے علاقے میں, اس کا مرکز یہی محلہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب مسلمان. پھر کہنے لگے, مولانا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ ہم نے کہا مار مار کے طبیعت ٹھکانے لگا دیجیے. کیا کہا میں نے؟ مار مار کے طبیعت ٹھکانے لگا دیجیے, مسلمان ہو کر یہ حرکت ہے. ایسے ہی معاملہ خدا کا بھی ہے. آپ خدا کا نام لینے والے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, جب اس طرح کی حرکتیں ہم کریں گے تو پٹائی بھی اوپر سے ہماری ہی ہوگی, پکڑے ہم ہی جائیں گے. تو اس طرح یہ جو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی, شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کا طریقہ یہ میں نے عرض کیا, یہ ہے, یہ نہیں کہ ڈرنے پہ زندگی چل رہی ہے, چل رہی ہے, جو جیسے جی رہا ہے جی رہا ہے, پریشانیاں آ رہی ہیں آ رہی ہیں, پریشانیوں کو حل کرنا چاہیے, بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا, ظاہری گندگی سے اور باطنی گندگی سے یہ سارے فسادات ہوتے ہیں, تو ہم ظاہری گندگی کا علاج تو کرواتے ہیں جا کر, باطنی گندگی کا علاج نہیں کراتے، حالانکہ باطن کا ظاہر سے، ظاہر کا باطن سے بہت تعلق ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اندر الگ ہے باہر الگ ہے، ایسا نہیں ہے. باہر جس کا مثلا میں مثال بھی دے دیتا ہوں، جو اپنے منہ کو گندا رکھتے ہیں، کبھی دانت نہ مانجیں، مسواک نہ کریں، تو ان کے منہ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، دانتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں. اب اگر وہ اس کو پانی میں پئیں گے اور کیڑے اندر چلے گئے، تو وہ کیڑے اندر جا کر فساد پیدا کریں گے پیٹ میں. اور اگر جو بھی آپ پانی چلا گیا گندا سندا، منہ کا ساری گندگی لے کر پیٹ میں چلا گیا، تو اسے نقصان دے گا، اور منہ تو بہت نقصان منہ کو ہو جائے. تو دیکھنے میں اوپر کی گندگی، لیکن یہ اوپر کی گندگی اندر جاتی ہے اور فساد پھیلاتی. تو اس وجہ سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظاہری طور پر صاف رہے، پاک رہے. اسی لیے آج بھی اتنے ناگفتہ بے حالات کے اعتبار سے بھی ابھی بھی خوشبو میں بسنے والے اور خوشبو لگانے والے اگر کوئی ہے، کوئی قوم ہے، مسلمانی ہے. ورنہ اور قومیں تو جانتی نہیں خوشبو کہتے کس کو ہیں. ظاہر ہے کہ شرک میں مبتلا ہونے والے، کفر میں رہنے والے، بدعات و خرافات میں رہنے والے، توہمات اور بری باتوں میں مبتلا رہنے والے، رسم و رواج کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے لوگ، ان کو خوشبو سے کیا لینا دینا. خوشبو تو جو اچھا ہوگا دماغ کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے، اتنا ہی اس کو خوشبو نصیب ہوگا. تو ایمان کو بہانا چاہیے. ایمان ایسی چیز نہیں ہے، دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب پہ گرد آ جاتی ہے. یہاں دیکھیے آپ مسجد روز صاف کی جاتی ہی نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اگر صاف نہ کی جائے تو گرد آ جائے گی. ایسے ایمان کی تجدید بھی کی جاتی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے صحابہ کرام بیٹھتے تھے کہ اجلس بنا نومن ساتن، ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ایمان تازہ کر لیں. یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور آدمی کو یاد آتا ہے بھولا ہوا سبق. ذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، اگر ایمان ہے تو ایمان والوں کو یہ سب باتیں نفع پہنچاتی ہیں. یاد دلایا جاتا ہے تو آدمی چونک پڑتا ہے، جیسے غفلت ہو جاتی ہے، بسا اوقات ہلا دیجئے اس کو تو جاگ جاتا ہے. اور یہ جلسے اسی لیے کیے جاتے ہیں، اگر جگانے کے لیے جلسے نہیں تو کاہے کے لیے، رونق بڑھانے کے لیے. تو یہ رونق پسندیدہ نہیں ہے. جیسے آج کل ہمارے یورپ کے لوگ ہیں دانت نہیں مانجتے، اسپرے آتا ہے، اسپرے منہ میں چھڑک لیتے ہیں، اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور بدن میں بھی چھڑک لیتے ہیں، نہاتے بھی نہیں، نہاتے نہیں ہیں، کپڑے سے پوچھ لیتے ہیں اور اوپر سے اتر چھڑک لیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اندر کی گندگی اوپر کی ان کی خوشبو مل کے ایک نئی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اتنے گندے ہوتے ہیں کہ بیان سے باہر. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے سونگا ہے. میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا حضرت مولانا کے ساتھ، اتفاق سے لفٹ سے اترنے میں سارے وہی بیٹھے رہتے تھے، اترتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں ان کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو اپنا عطر نکال کے لگاتا تھا، ان کے بدن سے اتنی بدبو آتی تھی. تو صاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسپرے چھڑک لیں گندگی میں تو گندگی تھوڑی دیر کے لیے دب جائے. اسلام ایسی گندگی کو دور کرنا نہیں چاہتا، اسلام تو صفائی چاہتا ہے، پاک صاف رہی ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں کی تعریف کی گئی قرآن مجید میں جو بہت صاف رہتے ہیں، ان اللہ یحب المطہرین، جو بہت پاک صاف رہنے والے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے. پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا جو لوگ پانی استعمال کرتے ہیں استنجے میں، استنجے میں جو پانی استعمال کرتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے. یعنی گندگی ان کے ہاں بالکل نہیں ہے، استنجے وغیرہ میں بھی وہ ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، پانی بھی استعمال کرتے ہیں. دونوں چیزیں، سنت بھی ہے اور صفائی بھی ہے. اور ایک لندن کی ایک دھوبل کا قصہ پڑھا، مزہ آیا. وہ آئی لندن میں، کپڑے دھوتی تھی، اور اس کو کپڑے دھونے میں ایک عجیب احساس ہوا کہ مسلمانوں کے کپڑوں سے بدبو کم آتی ہے اور جو غیر مسلم ہیں ان کے کپڑوں سے بدبو زیادہ آتی ہے. اب دیکھیے اسلام لانے کے واقعات بھی عجیب غریب ہیں. تو اس نے آ کر معلوم کیا یہ ہے کیا چکر کہ مسلمان کے کپڑوں میں جو میلے ہیں ان کے بھی میلے کپڑے, ان کے بھی میلے کپڑے, اس میں بدبو کم اس میں بدبو زیادہ. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان پانی کا استعمال کرتا ہے اس لیے اس کے کپڑوں میں بدبو نہیں آتی, اور غیر مسلم پانی والی تو ان کے یہاں استعمال ہے ہی نہیں, وہ تو اس کو ہی پانی سمجھتے ہیں تو پانی کا کیا استعمال کریں گے. بلکہ بعض جانور ایسے ہیں جن کا لے کر وہ لگا لیتے ہیں تو اس کو ان کو دھونے کا کیا معاملہ. تو ظاہر ہے کہ وہاں تو بدبو در بدبو. تو اس نے کہا جب اتنا ان کا مذہب ایسا عمدہ ہے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میں اسلام قبول کروں. تب دیکھیے پاکی کو دیکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. صرف یہ تب اگر مسلمان اس کا اہتمام کرے, جنہوں جو مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے, آج مسلمانوں کے محلے آپ جا کر دیکھیے کیسی گندگی ہے. میں بھی مسلمان محلوں میں رہتا ہوں, کتنا ہی کہو سمجھ میں نہیں آتا ہوں. جیسے عقل ماری گئی, حالانکہ یہاں ان کے رسول کا حکم ہے اور شریعت کا حکم ہے اور اسلام خود ان سے یہ کہتا ہے, لیکن ان کو شعور نہیں ہے اس کا. اچھے کپڑے پہننا اس میں ہم لوگوں نے آج صحیح سمجھا ہی نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں زرق برق لباس اور بہت عمدہ قسم کا سوٹ پہن کر نکلنا یہ ہے اصل بات. یہ نہیں, آپ بالکل معمولی کپڑا لیجیے لیکن دھو لیا کیجیے, بس اتنی سی بات ہے. ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد رحمتہ اللہ علیہ, کتنا نام ہے ان کا. اگر وہ نہ ہوتے ہندوستان میں تو آج اتنے مسلمان شاید یہاں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. ان کے اور ان کے ساتھیوں کا یہ احسان ہے, سارے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ ان کی تربت کو ٹھنڈا کرے اور ان کی درجات بلند فرمائے. مولانا آزاد کے بارے میں آتا ہے, ہمارے ندوے میں آئے تھے ایک زمانے میں جب چھوٹے تھے تو کہتے ہیں ایک شیروانی تھی, ایک دو جوڑے کپڑے تھے بس, لیکن کبھی کسی نے ان کو دھبے کے ساتھ نہیں دیکھا. صاف ستھرا کپڑا روز رات کو دھو لیتے تھے اور صبح پہن لیتے تھے, حالانکہ پڑھنے لکھنے والے آدمی تھے. تو صاف رہنا چاہے تو ہر طرح رہ سکتا ہے, نہ رہنا چاہے جس کے اندر صفائی کا مزاج ہی نہیں ہے. جیسے آج کل میں نے کہا نا کہ منہ کو اتنا گندا کر دیا ہے, ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے منہ کو تو گلدان بنایا تھا, ان لوگوں نے اگالدان بنا دیا. کیسا منہ خراب کر رکھا ہے بالکل, اور کھینی اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں کھا کے وہاں جاتے ہیں مسجد کے اندر, اور دوسروں کو ستاتے ہیں, بغل میں کھڑا ہو جائے منہ سے بدبو آتی ہے. ایک ہی ایک بات یاد رکھیں, یہ چیز بھی ختم ہو گئی. میں وہ چیزیں آج کہہ رہا ہوں جو اکثر اس کے ساتھ دھیان ہی نہیں جاتا. لوگ اس وقت خاص طور سے گرمی کا زمانہ ہے, ایک بات یاد رکھیں جس سے بڑی ترقی ہوتی ہے روحانی اعتبار سے, وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچائے اور اس کو کوشش کرے کہ راحت زیادہ ملے. ایک تو تکلیف سے بچائے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بچے رہیں. دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے. بعض دفعہ دیکھنے میں چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن دل خوش ہو جاتا, دل کا خوش کرنا یہ صدقہ ہے. یہ نہیں سمجھتے لوگ, مسکرا کر ملنا یہ صدقہ کیوں ہے, اسے دل خوش ہوتا ہے کہ مجھے چاہتے ہیں جب ہی مسکرا کے ملے. آدمی مسکرا کے ملتا ہے سامنے والے کا دل کی کلی کھل جاتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ مسافہ بھی اس طرح کیا, مطلب روٹھے ہوئے ہیں کہ مسافہ کیا ادھر منہ کر کے, ادھر وہ مسافہ کر رہا ہوں ادھر دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی اللہ کے بندے سامنے دیکھو, تمہارا مسلمان بھائی ہے, مسکرا کے ملو تو اس سے اس کے دل کی کلی کھل اٹھے گی, اور کلی جب کھلے گی تو خوشبو تم محسوس کرو گے اور اس کا فائدہ ہوگا. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی کو فائدہ ہو جائے. میں نے اپنے یہاں لکھنؤ میں تو دیکھا ہے, یہاں میں نہیں جانتا کہ اس گرمی میں پنکھے کے سیدھ میں کھڑا ہونا آرامی چاہتا ہے, पहली सब भी छोड़ देते हैं अगर पंखा नहीं है, दूसरी सब में खड़े होते हैं, और अगर पंखा है तो आगे पीछे से चलेंगे धक्का देते हुए पंखे के नीचे आकर खड़े हो जाएंगे। 15 मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई थोड़ी सी राहत के लिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। होना ही चाहिए था दूसरे को आगे करें कि आप गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है, आप पंखे के नीचे खड़े हो जाएंगे। अगर इस पर अमल हम लोग कर लें, आप 40 दिन मश्क करके देख लीजिए, दिलों की दुनिया बदल जाएगी। बार दफा देखने में छोटी चीज होती है, नतायज बहुत बड़े होते हैं, फवायद उसके बहुत अजीम होते हैं, उनमें से एक ये भी है। और वहां जब दाखिल हो तो दुआ पढ़ के दाखिल हो, किसी के जूते पर पैर ना रखें, उसके जूते को खराब ना करें। ये भी छोटी छोटी चीजें हैं कि आप जब मस्जिद में आए तो किसी की चप्पल पर अपनी चप्पल ना रखें, आप गंदा कर देंगे, जब वो पैर डालेगा तो आपके पैर के चप्पल के तलवे की गर्द उस पर आ जाएगी, नुकसान हो। सिवाय ये कि उतारने वाले ऐसा गलत उतारे कि मजबूरन रखना पड़े, वो बात अलग है, ये गलती आपकी है। लेकिन अगर जगह है तो जहां जगह है वहां पर पैर रखना चाहिए, किसी की चप्पल पर चप्पल नहीं रखना चाहिए। दूसरे जहां मजमा ज्यादा होता है, बस औकात इस्तिंजा खाने वगैरह का मसला होता है, तो किसी की चप्पल पहनी होकर लेके चले गए। अब वो बेचारा ढूंढ रहा था, तो जितनी देर वो ढूंढेगा तकलीफ महसूस करेगा, आपको सजा हुई इसकी, उसकी चप्पल आपने बगैर इजाजत पहनी क्यों, क्यों इस्तेमाल। गरज के पूरा ही निजाम है, और ये जब ईमान कामिल होता है तब ये सारी बातें होती है। ईमान जितना बढ़ता जाएगा, अल्लाह का शुक्र बढ़ता जाएगा, ईमान के अज्जा बढ़ते चले जाएंगे और तरक्की होती चली जाएगी। तो एक तो मसला ये है ईमान का, और दूसरे के नदामत और अफसोस कि हम सब कुछ होते हुए दूर होते चले जा रहे हैं, वो इस वजह से है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि पढ़ो इकरा, और जिस चीज की जरूरत है वो पढ़ो, और हम लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया। और यहां हुक्म हर शख्स को है, किसी एक को नहीं है, हर शख्स को, हर मुसलमान को, बूढ़ा हो, जवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, औरत हो, मर्द हो, किसी बराबरी से ताल्लुक रखता हो, किसी भी स्कूल से ताल्लुक रखता हो, किसी कॉलेज से ताल्लुक रखता हो, उसको ही पढ़ना है। कॉलेज वाले धोखे में ना पढ़े कि हमको नहीं पढ़ना, उनको ही पढ़ना है। सबको कहा जा रहा है पढ़ो, यानी वो चीज पढ़ो जिससे इंसान बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, और अपने अंदर ईमान की कैफियत महसूस करने वाले बन जाओ, और वो अल्लाह के नाम से जब पढ़ोगे तब वो होगा। ये खराब बिस्मे रब्बिक, अपने पालनहार के नाम से पढ़ो, तो अब जब आदमी पढ़ेगा तो मालूम होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें उसी वक्त मालूम होंगी। इसीलिए ये भी फरमाया कि इल्म का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान पर, मर्द हो या औरत हो, फर्ज बता दिया। कपड़े पहनने से ज्यादा जरूरी है, खाने से भी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो पहले कान में अजान दी जाती है दूध देने से पहले, असल यही है, जैसे ही बच्चा पैदा हो फौरन कान में अजान कहो, इसलिए कि कान में अजान कह दोगे तो शैतान के असरात खत्म हो जाएंगे, और फिर दूध पिलाओगे तो शैतान उसके दूध में हिस्सा नहीं बटा पाएगा, तो दूध भी ठीक हो जाएगा। ऐसे यहां पर पढ़कर काम करोगे, समझकर करोगे, पूछकर करोगे, मालूम करके करोगे, तो फिर इधर उधर भटकोगे नहीं और शैतान का हिस्सा कम हो जाएगा। इसलिए कि शैतान तो चक्कर में पड़ा रहता है कि किसी तरह आपको आकर परेशान करे, जिस्मानी एतबार से, दिमागी एतबार से, रूहानी एतबार से, माशरे के एतबार से, घर के एतबार से, महल्ले के एतबार से, वो तो चक्कर में पड़ा रहता है, और उसने तो ऐलान ही कर रखा है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम वक्त अपनी फिक्र में लगे रहें और जायजा लें क्या खोया क्या पाया। کیا ملا کیا گیا، کہاں ہونا چاہیے تھا کہاں ہیں، آنکھ کھول کے تو کبھی تو دیکھ لیں کہاں تھے ہم، یہ معلوم ہی نہیں ہے. نہیں یہ پورا الگ موضوع ہے، اتنا وقت نہیں کہ بتایا جائے کہ ہم کہاں تھے، ہم کہاں تھے اور اب ہم ہیں کہاں. جیسے وہ ہوتا نا بچے کھیلا کرتے تھے، پٹی آنکھ باندھی اور اٹھا لے گئے اور کہا پٹی باندھا کر بھائی تم کہاں ہو پہچانو. اب وہ پٹی کو یوں آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے، پٹی پہ کیسے نظر آئے، بعد پٹی ہلکی ہوتی ہے تو کچھ تھوڑا بہت اس کو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہاں ہیں، نہیں غلط، پھر بتاؤ کہاں ہو. تو ایسی آج ہمارے آنکھوں میں پٹیاں پڑی ہوئی ہیں، ہم کہاں تھے، آپ ہیں کہاں، اب ہیں کہاں. ہم کہاں تھے مطلب یہ کہ ہمارے ابا کہاں تھے، دادا کہاں تھے، پردادا کہاں تھے، سلف کہاں تھے، ہمارے علماء کہاں تھے، ہم کن مقامات پر تھے، اب ہیں کہاں. سوچنے کا بھی وقت نہیں ہمارے پاس، تو ہم جائیں گے کیسے وہاں. جس کو سوچنے کی بھی فرصت نہ ہو کہ ہم کہاں تھے اور اب کہاں ہیں، اس سے کہا جائے تم وہاں کب جاؤ گے، کہتا کچھ پتہ نہیں. اور اب اتنی پستی آ چکی ہے کہ میں نے ایک جگہ دیہات میں گیا تو وہاں بہت برا حال ہے، بہت زیادہ پسماندگی ہے. تو ایک آدمی کو بلا کے پوچھا ارے میاں تم کہاں ہو، کہنے کا کری، وہاں کی زبان میں دیہات کے کا کری کرے کرے کا پڑت ہے، جانور چرا رہا تھا. کہنے لگا کہ ہم نے کہا تو ابھی تو جانور چرا رہے ہو، نوبت آئے گی نالی صاف کرنے کی. تو اتنی پستی ہو چکی ہے، کہنے لگے کربے تو کا کری، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. مال تو لٹا ہی تھا، اب احساس بھی لٹ گیا. اور جس قوم کا احساس لٹ جائے اس کو کیسے آپ بتا سکتے ہیں، کیسے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں. آج ہمارے دکانداروں کو فرصت نہیں، آج ہمارے ملازمت پیشہ لوگوں کو فرصت نہیں، آج ہمارے کام کرنے والوں کو فرصت نہیں کہ آ کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے معلوم کر لیں، علماء سے پوچھ لیں، جو جانتے ہیں ان سے معلوم کر لیں کہ ہم اچھے کیسے بنیں. بس جو جہاں ہے اسی میں مگن ہے، کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے سمندر میں ہیں. ایسے کنویں کے مینڈکوں کو کیا بتایا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال ابھی وقت گیا نہیں ہے اور ابھی کچھ باقی ہے، تو اگر ہم اس کی فکر کر لیں اور کام میں لگ جائیں تو ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھنا پڑے گا اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور پوچھنا پڑے گا، غلط جگہ نہ پوچھیے جا کر. یہ انٹرنیٹ وغیرہ جو آج کل چل گیا ہے نا، اس میں لوگ بہت زیادہ لگ جاتے ہیں، ان کا دماغ چل جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک نوجوان ہمارے دوست ہیں، معلوم ان کے والد صاحب آئے، کہنے لگا مولانا یہ 3 بجے رات تک انٹرنیٹ دیکھتا ہے، دیندار آدمی، 3 بجے رات تک. تو انٹرنیٹ پر جو اسلام نام کی سائٹیں پڑی ہوئی ہیں لاکھوں ہیں، اسی میں گھومتے رہے وہ، یہاں تک کہ ان کے بیچاروں کا دماغ چل گیا. اور بعد میں میرے پاس آئے وہ، ہم نے کہا پہلا کام تو یہ کہ انٹرنیٹ میں تالا لگا دیجیے، آؤ بیٹھیے کمرے کے اندر، جا کے سیدھا سادہ اسلام پوچھ لیجئے، اس پر عمل کیجئے، بس ختم. مگر کسی صحیح عالم کو پکڑیے گا، یہ بھی بتا دیتے ہیں. دکاندار جیسے آج کل ڈپلیکیٹ مال بہت ہے مارکیٹ میں، یہ بھی یاد رکھیے، ڈپلیکیٹ مال بہت ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ خریدنے جائیں وہاں ڈپلیکیٹ آ جائے. دیکھنے میں ابھی ایک جگہ میں گیا، ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے پنکھا خریدا، بڑا عمدہ دیکھنے میں، میں نے کہا میں بھی میرا بھی لے آئیے گا، مگر اس میں دیر ہوتی گئی، ایک ہفتے میں جل گیا پنکھا. کہنے لگے مولا ڈپلیکیٹ تھا. تو آج ڈپلیکیٹ مال بہت ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور اچھی کمپنی کا لیجئے جا کر، اور کمپنی بھی چیک کر لیجئے، بغیر اس کے اگر آپ پھنس گئے تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لیکن آگے بڑھنے کے لیے صرف کرنا پڑے گا، اللہ میں نے ہم نے کہا بھی کئی جگہ میں بات عرض کر چکا ہوں, خدا نے عقل دی ہے, یہ عقل جو ہے نا یہ خدا نے دی ہے, اس کو ڈبیا میں بند کر کے نہ رکھیے. دال چاول کے لیے نہیں ہے عقل صرف, ابھی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کام میں اور اپنی دکان میں اور دکان کے مال میں عقل خوب چلتی ہے. مارکیٹ جائیں گے تو چاول یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے, یہ چیک کر رہے ہیں, دال دیکھ رہے ہیں, چاول دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, اور 15 مارکیٹ دیکھی جا کر پھر خریدا, تب بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور جب دین کا معاملہ آیا, ارے کچھ نہیں دیکھنا ہے, دیکھنے میں اگر اچھا ہے بس ہم اس کے ہیں دیوانے. ارے اللہ تمہارا دیوان, تمہارا ایمان بھی جائے گا, تمہاری پونجی بھی لٹ جائے گی. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ ہر جگہ چیک ضرور کیا کیجئے, بغیر چیکنگ کے کوئی چیز نہیں, چیک کرنا ضروری. جس طرح وقت لگاتے ہیں کھانے پینے کو چیک کرنے کے لیے, ایسی اس میں بھی وقت لگائیے. یہ آخرت کا معاملہ ہے, آخرت کے معاملے کو ہم لوگوں نے اتنا ڈھیلا کیوں سمجھ لیا ہے؟ ارے یہ تو اگر تھوڑا سا پیٹ خراب ہو گیا 3 دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, دال غلط آ گئی. لیکن اگر مولوی غلط مل گیا, ڈھونگیا مل گیا, تو ایمان آپ کا بیچ دے گا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. اس لیے اس کو ضرور چیک کر لیا کیجیے, نہ کسی کی تقریر پہ جائیے, نہ تحریر پر, نہ خواب پر, نہ کرامتیں دکھانے پر. آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ, اس کے چکر بہت پڑے ہوئے لوگ, یہ سب کرتب بادی ہے. اور جہاں کسی کو دیکھ لیا بس پھر سمجھے کہ ہو گیا کام, ایسا کچھ بھی نہیں. اتباع سنت اصل ہے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں وہی پکڑا جاتا ہے, سب کی جان وہی مر جاتی ہے. آج سنت کے مطابق چلنے والے بہت کم ملیں گے. اور سنتیں مگر معلوم ہو کہ سنتیں ہیں کیا, یہ بھی تو معلوم ہو. اس لیے کچھ سنتیں ظاہری ہیں کچھ باطنی. اب وقت نہیں ہے, وہاں بھی جلسے میں جانا ہے, اس لیے بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. بس میں نے یہ عرض کر دیا کہ اپنے ایمان کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے اور اس کو آگے بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس کر کے بیٹھ گئے. یہ اگر بیٹھ جائیں گے تو ہمارا پورا ٹھکانہ بیٹھ جائے گا اور ایمان بیٹھ جائے گا. ایمان نہ بیٹھے, ایمان اٹھا رہے اور ایمان بڑھتا رہے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو بہت کچھ عطا فرمائے گا. کیونکہ ہم شکر ادا کریں گے, اندر سے خوشی محسوس کریں گے تو شکر ادا کریں گے. اس لیے حضرت حاجی صاحب نے, بس یہ واقعہ سنا کے بعد ختم, حضرت حاجی صاحب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میاں رشید احمد ٹھنڈا پانی پیو, دل سے اللہ کی حمد نکلتی ہے. اگر گرم پانی کے گرم پیے, یوں سمجھ لیجئے چائے پیتا ہے کوئی, آج تک میں نے نہیں سنا کسی چائے پینے والے کو کچھ چائے پینے کے بعد کہے الحمدللہ. گرم پینے کے بعد تو الحمدللہ نکلتے ہی نہیں, لیکن ابھی ٹھنڈا پانی پیجئے, مٹکے کا پیجئے, خود بخود اندر الحمدللہ. تو ایسے ہی جب اندر سکون ہوتا ہے تو اللہ کا شکر خود نکلے گا, اور جب اندر سکون نہیں ہوگا تو شکر کہاں سے ہوگا؟ بس ہائے 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 سے بچا لیجیے اپنے آپ کو, اور ایمان کے راستے پہ ہم سب اپنے کو ڈالیں تاکہ اطمینان و سکون کی زندگی اللہ نصیب فرمائے, اور حمد و ثنا ہماری زبان پر ہو اور ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. واہ واہ واہ, مزہ آ گیا. الحمدللہ کہنے ہی معلوم ہے کہ رس گلہ ہے منہ میں کھا رہے ہیں, یہ کیفیت پیدا ہو جائے الحمدللہ کا. ہمارے ایک نئے ایمان والے ہیں, اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. کبھی ٹیلی فون سے بات کرتے ہیں, ہم نے کہا آپ کا مزاج کیسا ہے, تو 3 دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں, مجھے مزہ آ جاتا ہے. ایسے مزے سے کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بس جب میں اسے الحمدللہ سنتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے ٹیلی فون ہی سے کچھ رس ٹپک رہا ہے میرے منہ میں بھی. یہ ہے الحمدللہ کہنا. ایک ہمارا الحمدللہ, ہمارا سلام اور ہمارا الحمدللہ دونوں ایسا ہی ہے. سلام نے بالکل خراب کر دیا. ایک تو کرتے نہیں, بڑی مشکل سے کرتے ہیں. سلام کو بھی رواج دیجئے. اب یاد آ گیا, یہ بھی ایک کہہ دے, سلام کو بھی رواج دیجئے. اور سلام میں ایک بہت خاص بات ہے, ایک نسخہ بتا دیں آپ کو. وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں اکثر یہ بھی دعا کروانے آتے ہیں, مولانا کوئی دعا بتا دی برکت ہو گھر میں. تو اللہ میاں نے تو برکت کا تو نسخہ پہلے دے رکھا ہے, لیکن ہم لوگ اس نسخے کا استعمال ہی نہیں کرتے. برکت نسخہ کیا ہے؟ سلام کرو خوب, تم ان کو سلام کرو, تم کو سلام کرے, اور خاص طور سے اپنے گھر والوں کو کرو جا کر. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں وقت ہوتا تو ابھی آپ کو پوچھ کر دکھا لیتا. ان میں سے اکثر وہ ہوں گے جو گھر جا کے سلام نہیں کرتے, باہر میں دوستوں کو سلام کریں گے لیکن گھر جائیں گے گھر پہ سلام نہیں کریں گے. اور آتا ہے حدیث میں جو اپنے گھر میں جا کے گھر والوں کو سلام کرے تو اس سلام سے گھر میں برکت ہوتی ہے. لیکن شیطان دیکھیے, اس وقت جب آدمی گھر جاتا ہے نا تو اس کو بیوی کی حرکتیں آ جاتی ہیں اور بچوں کی شرارتیں آ جاتی ہیں, اور اگر باہر آواز بھی آ گئی اندر سے تو اندر جاتے ہی ایک ہاتھ دیا, غصہ ہوئے, سلام غائب. اور کہا یہ گیا پہلے سلام کرو. سلام کرو گے تو آدھی ناراضگی تو یوں ہی ختم ہو جائے گی اور ماحول بن جائے گا. پھر اطمینان سے بیٹھیے, بات کر لیجیے, کوئی سلام نہیں کرتا. اور کہتے ہیں نسخہ دے دیجیے برکت کا. ارے بھائی یہ دیکھیے, ایک بات اور یاد رکھیے, بس وہ کہہ کر بات ختم, کہ یہ جو ہماری انگریزی دوا ہے نا, یہ دوا جب کھائیے گا تو اس پہ لکھا رہتا ہے سائڈ ایفیکٹ 15. یعنی سر کی درد کی دوا کھا لیجیے تو سر کا درد غائب, لیکن دل کا اور گردے کا درد شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں جس میں ہم نے کہا برکت ہے, اس کو استعمال کیجئے تو سائیڈ ایفیکٹ ہے ہی نہیں. اور اگر وظیفے ادھر ادھر کے پوچھ کے پڑھیں گے تو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اس میں, ادھر ادھر کے وظیفوں میں سائیڈ ایفیکٹ ہے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہی نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ, برکت ہی برکت, اور اس سے فائدہ اٹھائیے. لیکن وہ تو عمل کرتے نہیں, وظیفے پوچھتے ہیں اور قبروں پہ چلے جائیں گے, ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے, تو ظاہر ہے تو مرض تو اور بڑھ جائے گا. ہاں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے, جیسے میں نے کہا نا انگریزی دوا کھائیے درد کا سر کا غائب, لیکن معلوم گردا پھیل. تو ایسے ہی ہوگا کہ وہاں جائیں گے سر کا درد غائب لیکن گردا پھیل, اب چھٹی ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو سمجھ لیجئے, اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس ہو گیا, کچھ کہنا ہے ہیں؟ ماں کا اعلان کرنا ہے, کر دیجئے جلدی.